وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تک ہماری گفتگو پہنچی جنگ احد کے حالات اور واقعات تک. جنگ احد کے بعد ایک خاص واقعہ ہوا جسے مورخین نے غزوے کا نام دیا, اور ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جن جن غزوات اور سرایا کا ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے کہ غزوہ وہ جنگ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے, اور سریا وہ جنگ ہے کہ جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے. پھر جب اس کے بعد تاریخ میں لکھا جاتا ہے کسی واقعے کے بارے میں غزوہ یا سریا, تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس غزوے یا سریے میں جنگ ہوئی ہوگی. اور ہم توجہ دلا چکے کہ غزوات اور سرایا جمع ہے سریوں کی. تو بہت سارے غزوات ایسے ہیں, بہت سارے سرایا ایسے ہیں کہ جن میں جنگ نہیں ہوئی, خون نہیں بہا, بلکہ اگر صحیح طور پہ کہا جائے غزوات اور سرایا کے بارے میں تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ فوجی مارکہ یا وہ فوجی کوچ, یعنی جب مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی مہم کے لیے نکلے, چند فوجیوں کے ساتھ نکلے, تو جس میں خود آپ ساتھ تھے اسے کہا گیا تاریخ میں غزوہ, چاہے جنگ ہو یا نہ ہو. اور اگر کسی فوجی مہم یا فوجی گشت یا کسی اور ہدف کے لیے مدینہ سے فوج نکلی اور اس فوج میں آپ بنفس نفیس خود نہیں تھے, تو ایسی فوجی مہم کو کہا گیا سریا. لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سریے میں جنگ ہوئی ہو یا خون بہا ہو. لیکن عموماً مورخین نے جب بھی ذکر کیا غزوات اور سرایا کا تو ان چیزوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا, اور ہمیشہ یہ نتیجہ نکلا کہ شاید بہت بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں کی ہیں. اور پہلے ہم بتا چکے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں یہ سب کی سب دفاعی جنگیں تھیں, کیونکہ 11 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اور اس سے پہلے کا ایک مشہور و معروف واقعہ کہ جس کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ وہ 9 ہجری کو ہوا یا 10 کو, وہ تھا واقعہ مباہلہ. اور مباہلے کا واقعہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ جو نجران میں رہتے تھے. تو یہاں تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 9 یا 10 ہجری تک اور اس کے بعد تک بھی عیسائی نجران میں رہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عیسائیوں پر حملہ نہیں کیا. اسی طرح سے نہ یہودیوں پر حملہ کیا, بلکہ کہنا چاہیے کہ ان یہودیوں پر حملہ کیا کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور دشمن کے ساتھ شریک ہوئے, یا یہ کہ وہ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے. تو اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی لشکر لے گئے. اور وہاں جانے کے بعد بھی جو پہلا کام کیا وہ یہ نہیں تھا کہ حملہ کیا, بلکہ پہلا کام یہ تھا کہ انہیں دعوت دی کہ اس قسم کے کام انجام نہ دو. غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے, لیکن در حقیقت وہ جنگ نہیں ہے بلکہ ایک فوجی گشت ہے. اور ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ غزوہ احد میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ماری گئی اور قلیل تعداد کفار قریش کی ماری گئی. مسلمان کتنے مارے گئے تو عموماً کہا جاتا ہے 70 کے قریب, لیکن زیادہ مشہور قول ہے 81 یا 74. اب کیونکہ 70 اور 80 کے درمیان ہے تو عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ 70 کے قریب. کفار قریش تقریباً 21 یا 22 مارے گئے. اسی جنگ میں حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے, اور اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں. جب یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو 7 شوال ہفتے کے دن کی شام ہو چکی تھی. اگلا دن 8 شوال اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ندا دی اور افراد کو جمع کیا, اور ساتھ ہی یہ شرط لگائی کہ وہ افراد کے جو احد میں شریک ہوئے تھے صرف وہ جا سکتے ہیں. لہذا عبداللہ ابن ابی اور اس کے علاوہ باقی وہ افراد کے جو احد میں شریک نہیں ہوئے تھے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں جا سکے تھے، اور ان وجوہات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا کہ ہاں تمہارے لیے مشکلات تھیں، لہٰذا انہوں نے جانے کی جب اجازت مانگی تو انہیں جانے کی اجازت دی گئی۔ غرض یہ کہ اتوار کے دن، جنگ احد کے اگلے دن، جنگ احد واقع ہوئی ہفتے کے دن 7 شوال کو، اور اتوار کے دن 8 شوال کو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لے کے نکلے مدینے سے، اور اس لشکر کا ہدف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار قریش مکے جانے کے بجائے مدینے پہ حملہ کریں، لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ انہیں راستے سے ہی ڈرا دھمکا کر واپس کر دیا جائے۔ مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے حمراء الاسد، اور اس علاقے میں قیام تھا بنی خزاعہ کا، اور بنی خزاعہ کے رئیس یا سردار تھے معبد خزائی۔ جب اس علاقے میں آپ پہنچے تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، اور عموماً تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ بنو ہاشم کا بنو خزاعہ سے دوستی کا معاہدہ تھا، اور یہ لوگ بنو ہاشم خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرفدار تھے، لیکن ایک امکان یہ ہے کہ شاید وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، جس طرح سے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب یا بنو ہاشم کے بعض افراد مکے میں رہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا تاکہ جو کچھ مکے میں ہو رہا ہو اس کی خبر دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جنگ احد کی بھی خبر حضرت عباس ابن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے بھجوائی تھی۔ تو ممکن ہے کہ معبد خزائی مسلمان ہو چکے ہوں لیکن اپنا اسلام ظاہر نہ کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کفر کے عالم میں ہوں اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرفدار ہوں۔ اصل حقیقت کیا ہے اس سے خداوند تبارک و تعالی ہی آشنا ہے، لیکن احتمال قوی یہ ہے کہ ممکن ہے مسلمان ہو چکے ہوں، کیونکہ اس معاملے کے بعد انہوں نے فوراً اسلام اپنا ظاہر کر دیا، یا یہ کہ مسلمان ہو گئے یا یہ کہ اب انہوں نے اسلام ظاہر کر دیا۔ غرض یہ کہ معبد خزائی کے جو بنی خزاعہ کے سردار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، اور پھر آپ سے رخصت ہو کر وہ فوراً گئے ابو سفیان کے پاس روحہ کے مقام پر کہ جہاں پر قریش کی فوج تھی۔ وہاں جانے کے بعد جو آپ نے کام انجام دیا وہ وہی کام ہے کہ جسے اسلام میں تقیہ کہا جاتا ہے، کہ جانے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی طرفداری کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہ ظاہر کیا کہ آپ بنو امیہ کے یا خصوصاً ابو سفیان کی اور قریش کے طرفدار ہیں، اور جانے کے بعد مشورہ دیا کہ محمد بہت ہی غیظ و غضب کے عالم میں لشکر لے کے نکلے ہیں، اور اتنا غیظ و غضب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور وہ افراد کہ جو کل تک ساتھ نہیں تھے وہ بھی ساتھ آئے ہیں جبکہ ایسا نہیں تھا، اور اسی طرح سے وہ افراد کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑا، یعنی اشارہ تھا اس گھاٹی کی جانب، تو ان کی جانب بھی توجہ دلائی کہ جنہوں نے رسول اللہ کو، اب ظاہر انہوں نے ابو سفیان کے سامنے رسول اللہ نہیں کہا ہوگا، یہی کہا ہوگا کہ جنہوں نے محمد کا ساتھ چھوڑا تھا وہ بھی شرمندہ ہیں اور یہ سب کے سب آئے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ابو سفیان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک اور حملہ کریں گے اور جتنے افراد ہیں محمد کے انہیں ختم کر دیں گے، لیکن اسی فوج میں ایک خاص فرد کے جو بڑا فوجی اعتبار سے ماہر تھا، اس کا نام تھا صفوان امیہ، اس نے یہ کہا کہ اس وقت بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اگر محمد کی فوج نے ہم پر حملہ کر دیا تو جو ہماری جیت ہے وہ کہیں شکست میں نہ بدل جائے، اس وقت ہمارا مکے میں داخل ہونا جیت کے عالم میں بہتر ہے مکے والوں کے مورل کے لیے، لیکن اگر ہم ہار گئے تو یہ جو پہلی والی جیت ہے اس کو بھی ہار ہی تصور کیا جائے گا، اور ہم مکے میں داخل ہوں گے ہاری ہوئی فوج کی صورت میں۔ صفوان کے مشورے کو ابو سفیان نے مانا، کیونکہ وہ کفار قریش کا سردار تھا، لہٰذا فوراً اپنے لشکر کو لے کر مکے کی جانب آگے بڑھ گیا، اور اس طرح سے یعنی اس کام کے ذریعے سے کہ جو معبد خزائی نے انجام دیا، مسلمان ایک بڑے مارکے اور جنگ سے بچ گئے۔ اسی مارکے سے واپسی پہ مسلمان فوج نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام تھا ابو ارائے جمحی۔ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں آزاد کر دیا تھا، اور اس شرط پر آزاد کیا تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی مشرکوں کا ساتھ نہیں دو گے، لیکن معافی کے باوجود بھی یہ احد میں شریک ہوا اور راستے میں یہ مسلمان فوجوں کو مل گیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور بعد میں اسے قتل کرا دیا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اس قسم کے افراد کہ جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ہوں اور معاہدے کی مخالفت کریں، کیونکہ وہ معاہدے کی مخالفت کر چکے ہیں تو انہیں اسلام میں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں، اور ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ یہ بظاہر اسے غزوہ کہا جاتا ہے لیکن اس غزوے میں بھی کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔